إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. پچھلے درس میں ہر نماز کے وقت وضو کرنے کے بارے میں اللہ کے نبی ہر نماز کے وقت وضو اور ہر نماز کے وقت میں مسواک کرنے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم نے دیکھی تھی. الفاظ حدیث کے ہیں لولا ان اشق علی امتی, اگر مجھے امت پر مشقت کا خوف نہیں ہوتا لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة, تو میں انہیں ہر نماز کے وقت میں مسواک کرنے کا حکم دیتا. اس حدیث سے کیا بات معلوم ہوتی ہے؟ نمبر ایک, کون بتائے گا؟ پہلے تو اس حدیث کا ترجمہ کون بتائے گا؟ کیا حدیث ہے یہ؟ جو حدیث میں نے ابھی پڑھی ہے عربی میں نہیں, اردو میں اس کا ترجمہ کیا ہے, یعنی کیا بات اس حدیث میں ہے؟ کیا حدیث ہے؟ لولا ان اشق علی امتی. ہاں, یعنی اگر مجھے اس بات کا احساس نہ ہوتا یا میرے علم میں بات نہ ہوتی کہ میری امت پر یہ چیز بھاری ہو جائے گی, مجھے معلوم ہے کہ یہ چیز میری امت پر بھاری ہوگی, مشقت والی ہوگی, تنگی والی ہوگی, تکلیف والی ہوگی, ورنہ میں کیا کرتا؟ امت کو کیا حکم دیتا؟ ہر نماز کے وقت. عندہ کے معنی عربی زبان میں ہوتے ہیں کے پاس, عندہ عند البیت یعنی گھر کے پاس, عند الصلاة نماز کے قریب یعنی نماز سے پہلے, عند کل صلاة ہر نماز کے وقت, ہر نماز سے پہلے, ہر نماز کے پاس جگہ نہیں ہوتا ہے. نماز کیا ہے؟ ایک عمل ہے, عمل کے آس پاس جگہ ہوتی ہے نہیں, اس کے لیے عند جب آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا اس سے پہلے, ہر نماز کے وقت. تو لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة, ہر نماز کے وقت میں انہیں مسواک کا حکم دیتا. ہر نماز سے مراد کون سی نماز ہے یہاں پر؟ فرض. اصلاً کیا ہے؟ فرض ہے, لیکن اس میں قید اس طرح کی کوئی نہیں ہے کہ ہر نماز کے وقت کیا کریں وہ مسواک. تو اس سے معلوم کیا ہوا؟ نمبر ایک, پہلی چیز کیا سیکھی اس حدیث سے آپ نے؟ ہر نماز سے پہلے مسواک کرنا چاہیے. اب ہم نے اصول الحدیث میں یا اصول الفقہ میں ایک بات دیکھی تھی کہ احکام مختلف قسم کے ہوتے ہیں, کوئی لازمی ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ واجب, اور کوئی لازم تو نہیں ہوتا ہے لیکن اس کی فضیلت ہوتی ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مستحب. بہت سارے لوگ اس کو مستحب بولتے ہیں, مستحب نہیں ہے وہ, مستحب ہے. اور کوئی چیز جائز ہوتی ہے, کیے تو ثواب, نہیں کیے تو گناہ نہیں. ایسی چیز کو کیا کہتے ہیں؟ کیا اس کو جائز کہہ سکتے ہیں؟ مباح کو جائز کہہ سکتے ہیں؟ مباح جائز ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے. مباح اور جائز ایک ہی ہیں. حلال حلال بھی اسی کی تھوڑا سا فرق اس میں ہوگا. حلال کھانے پینے لباس وغیرہ کی چیزوں کے لیے ہوتا ہے, اور جائز اعمال میں بھی آتا ہے, اور حلال بھی عمل کے لیے آ سکتا ہے. بہرحال اور جو چیز منع ہوتی ہے ایک دم سختی سے وہ حرام, اور جو چیز ناپسندیدہ ہے اس کو کیا کہیں گے؟ تو یہاں پر مسواک کے بارے میں جو حدیث ہم نے پڑھی, اس حدیث کے اعتبار سے مسواک کو کہاں فٹ کریں گے آپ؟ کیوں مستحب ہے, واجب کیوں نہیں ہے؟ اس کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی. کیوں حکم نہیں دیے؟ امت کے لیے کیا ہو جائے گی؟ اب اگر کوئی آدمی اجتہاد کرے یہاں پہ, کہے کہ دیکھیے پانچ وقت کی نماز بھی امت پر کیا ہے, ہے کہ نہیں, فجر کی نماز, تو چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کی دشواری نہیں چاہتے تھے, لہذا اس دور میں فجر کی نماز کیا ہو جانا چاہیے؟ حکم دیے کیا آپ نے؟ ہاں حکم نہیں دیے. کوئی کہہ سکتا ہے ایسا کہ دیکھیے اصل مقصود اس میں کیا ہے, مسواک کا حکم دیتے کیا ہو جاتا؟ مشقت ہوتی. کیا فجر کی نماز دشوار ہے یا نہیں ہے عام لوگوں کے لیے؟ چلیے آپ اپنا نام نہیں لکھانا چاہتے اس میں, عام لوگوں کے لیے فجر کی نماز دشوار ہے یا نہیں؟ فجر کی کیا ہفتے بھر کی نماز ساری دشوار ہے, تو کیا اس بنیاد پر اس حدیث سے دلیل لیتے ہوئے اس کو بھی چھوڑ سکتے ہیں کہ وہ بھی غیر لازم ہے؟ کر سکتے ہیں ایسا؟ نہیں. کیوں؟ اس حدیث سے استدلال کرنا صحیح ہے یا غلط؟ اس حدیث کے اعتبار سے کیوں غلط ہے؟ دوسری دلیل مت دو آپ. یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ اگر مشقت کا خوف نہیں ہوتا تو کیا کرتا؟ حکم دیتا. تو حکم دیا تو لازم ہوا. سیم کیس نماز کے بارے میں ہے, اس کے بارے میں حکم ہے یا نہیں ہے؟ آلریڈی حکم ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا یہ چیز دین میں لازم ہے, لہذا آپ نے اس کا حکم دیا. اگر اس کا دے دیتے تو مشقت ہو یا نہ ہو کرنا پڑتا کہ نہیں؟ دین کے اعمال میں اگر مشقت ہو اعمال چھوڑ دیں گے ہم لوگ؟ نہیں. یہ تو اسلام کی رحمت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے کہ آپ نے حکم نہیں دیا اس چیز کا. لیکن اگر حکم دے دیتے تو کیا ہو جاتا؟ واجب ہو جاتا, لازم ہوتا, اسی لیے آپ نے حکم نہیں دیا. تو اب جن جن چیزوں کا حکم دیا ہے ہم ان کو کینسل کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اس میں مشقت ہو یا نہ ہو کرنا پڑے گا. ہم اجتہاد کر کے نہیں کہہ سکتے کہ مشقت ہے اس لیے وہ معاف ہو گیا. تو یہ بات ہم نے اس حدیث سے سیکھی. اس سے مسواک کی ہر نماز کے وقت میں تاکید معلوم ہوتی ہے. اور ایک پچھلی جو اس سے پہلے کی حدیث تھی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر وضو کے وقت میں بھی مسواک ہے, یعنی چاہے آپ وضو سے پہلے کریں یا آپ مثلا وضو آپ کا ہے اور اگلی نماز کا وقت آ گیا تو کیا آپ پھر سے مسواک کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں, کر سکتے ہیں, کیونکہ یہاں پر اندہ کل صلاح آ رہا ہے. اسی لیے صحابی ایک صحابی ہیں غالباً عبداللہ ابن زید ہیں, وہ مسواک کاتب کا قلم جہاں رہتا وہاں لگایا کرتے تھے, ابو داؤد کی روایت ہے. اور جب بھی نماز کے لیے لوگ اقامت ہوتی تھی وہ لے کے مسواک کرتے تھے اور پھر سے وہاں رکھ کے اللہ اکبر نماز میں شریک ہوتے, یعنی وضو کرتے تھے نہیں باوضو ہوتے تھے, لیکن نماز کا جب وقت آ جاتا اور اقامت ہوتی تو فوراً مسواک کر کے نماز میں شریک ہوتے. معلوم ہوا کہ بغیر وضو کے بھی مسواک کی جا سکتی ہے. اب آگے بڑھتے ہیں. مسئلہ نمبر چار، ہر وضو کے لیے نیت ضروری ہے. نیت کیا ہے؟ ضروری، لازم. وضو جب آدمی کرے گا تو اس کے لیے نیت لازم ہے. کیسے؟ اے اللہ، میں نماز کے لیے وضو کرتا ہوں ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے. سب سے پہلی چیز یہ کہ نیت کے معنی کیا ہے؟ قصد اور عزم. ایک انسان کا قصد کرنا، عربی میں اس کو قصد کہتے ہیں. اسی لیے آپ کیا بولتے ہیں؟ تمہارا مقصد کیا ہے؟ یعنی اسی سے لفظوں بنا ہے، تمہارا ارادہ کیا ہے. تو نیت منہ کے ارادے کا نام ہے. نیت کا ارادہ کہاں کرتے ہیں آپ؟ دل میں. تو نیت دل کے ارادے کا نام ہے. زبان سے نیت کرنا سنت سے ثابت ہے؟ نہیں، بلکہ علماء نے اس کو بدعت کہا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں وضو کے لیے یا نماز کے لیے یا تقریباً اعمال کے لیے زبان سے کبھی بھی اس طرح سے اظہار نہیں کیا کہ میں فلاں عمل کرتا ہوں سوائے حج کے. اس میں آپ لبیک، حجتن و عمرتن، اس طرح کے الفاظ آپ نے سکھائے ہیں، تو اس میں زبان سے ارادہ کیا جاتا ہے، وہ منصوص ہے، وہاں دلیل موجود ہے. اس پر باقی چیزوں کو قیاس کر سکتے ہیں؟ نہیں. پھر اگر آدمی یہ کہے کہ جب وہاں کیا تو ابھی بھی کر سکتے ہیں، تو پھر کوئی آدمی اگر ایسا کہے کہ میں دروازے میں کھڑا ہو جائے گھر کے اور کہے کہ میں نماز کے لیے نکلنے کا ارادہ کرتا ہوں، اتنے کلومیٹر کی مسجد بائک پر، پیٹرول والی، ڈیزل والی یا جو بھی ہے، کر سکتے ہیں؟ نیت دل کے ارادے کا نام ہے. پھر مسجد میں کھڑا ہوا، میں نیت کرتا ہوں مسجد میں داخل ہونے کی، کیا ایسا صحیح رہے گا؟ نہیں. یہ سب بدعات ہے، خرافات میں سے. تو نیت دل کے ارادے کا نام ہے. دل سے ارادہ کر لینا کافی ہے. کیا ارادہ کریں؟ وضو کرنا ہے. وضو سب کو معلوم ہے کیا ہوتا ہے. وضو کرنے کا ارادہ کرے، ختم ہو گئی بات. پھر وضو کے ارادے سے کیا یہ ضروری ہے میں نماز کے لیے وضو کا ارادہ کرتا ہوں؟ کیا ضروری ہے؟ نہیں. جب اس نے وضو کا ارادہ کر لیا تو اس کے لیے وہ سارے اعمال اپنے آپ حلال جائز ہو جائیں گے جو وضو کرنے سے جائز ہو جاتے ہیں. ضروری نہیں کہ ایک آدمی یہ سوچے کہ میں کتنے وقت کی نماز پڑھنے والا ہوں، میرا وضو نہیں ٹوٹتا ہے، تو ٹھیک ہے میں ظہر کی اور عصر کی یا عصر کی اور مغرب کی دونوں نیت کر کے میں وضو کرتا ہوں. کیا اس کے لیے ضروری ہے؟ نہیں. اس کے لیے صرف یہ نیت کرنا کافی ہے کہ میں وضو کر رہا ہوں. کیا یہ نیت لازم ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. وانما لکل امرئ ما نوى، اور ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی. نوى یہ فعل ہے، نوى ینوی، ینوی اس کا مضارع ہے. نوى کے معنی ہوتے ہیں نیت کرنا. ولکل امرئ، لکل ہر ایک کے لیے، امرئ شخص، ہر شخص کے لیے وہی ہے، ہر شخص وہی پائے گا، ہر شخص اتنے ہی کا حقدار ہے، ہر شخص کے اعمال نامے میں ثواب کے اعتبار سے وہی آئے گا، ہر ایک کے لیے اباحت کے اعتبار سے، گنجائش کے اعتبار سے وہی ملے گا جس کی ماں نوا، جس کی اس نے کیا کی ہے؟ نیت کی ہے. یہ ایک تہائی دین کے مسائل پورے اس میں ہیں، اس حدیث میں. اس لیے علماء نے، بعض علماء نے کہا اس میں ایک تہائی علم ہے، بعض نے کہا کہ ایک چوتھائی علم ہے، بعض نے اس سے زیادہ بھی کہا ہے آدھا علم ہے اس طرح سے. اب اس حدیث کی تفصیل میں جائیں گے، ہم کو چار پانچ درس لگیں گے، یہ بہت بڑی حدیث ہے. مختصرا ہم اس حدیث کو دیکھتے ہیں. اس حدیث کا کبھی تفصیل ہوئی ہے؟ نہیں. ہو گئی، اس کو مختصر کر لیں. انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے, مختصر ہی میں سمجھاتا ہوں اس کو, اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اعمال کی قبولیت اور رد کا مدار نیت پر ہے. مسئلہ نمبر ایک, اعمال کی قبولیت اور رد کا مدار کس پر ہے؟ نیت پر ہے. انما الاعمال بالنیات, اگر اللہ کے لیے خالصتاً عمل کیا ہے مقبول ہے, اگر ریاکاری کے طور پر عمل کیا ہے رد ہو جائے گا. تو اعمال کا دار مدار نیت پر ہے. نمبر دو, کوئی آدمی عمل کر رہا ہے تو عمل کے اعتبار سے جو قسمیں عمل کی ہوتی ہیں, جیسے فجر کی دو سنت بھی ہوتی ہے اور دو فرض بھی ہوتی ہے, تو ایک آدمی اگر دو رکعت نماز پڑھے فجر کے وقت میں تو اس کی کون سی نماز ادا ہوئی؟ جس کی اس نے نیت کی. تو اعمال کا دار و مدار ادائیگی کے اعتبار سے کس پر ہے؟ تو ایک آدمی اگر دو رکعت پڑھ لے تو اگر اس نے سنت کی نیت کی تھی تو فرض اس کے ابھی کیا ہے؟ وہی کر سکتا, دو پڑھا نہ جانے تو ابھی کینسل, میں نے کیا کیا سنت کو میں کیا بنا دیتا ہوں, کر سکتا ہے؟ نہیں. اس نے جو پڑھ لیا وہ اس کی ادا ہوئی, اور جو نہیں پڑھا وہ ابھی طے کون کرے گا؟ وہ بھی دو, یہ بھی دو, فرق کیا ہے؟ کون طے کرے گا؟ نیت. تو اس نے جس چیز کی نیت کی اس کا عمل اسی کے اعتبار سے ہے. تو عمل کی جو مختلف اقسام ہوتی ہیں ان اقسام کے اعتبار سے ادائیگی اسی عمل کی ہوگی جس کی اس نے نیت کی ہے. سمجھ میں آیا؟ تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی, دوسری بات. تیسری بات, ایک مباح عمل ایک انسان کا ثواب یا گناہ یا عذاب, نیکی یا گناہ, اس کی نیت کے مطابق مانا جاتا ہے. مثلا اس سے پہلے میں نے سمجھایا تھا اس کو کسی درس میں کہ ایک آدمی اگر چھری خریدتا ہے یا کاغذ خریدتا ہے یا انگور خریدتا ہے تو فی نفسی ہی, فی نفسی یعنی خود, یہ عمل نیکی ہے. کاغذ خریدنا بہت نیکی ملتی ہے, خوب جمع کرو, ہے ایسا کچھ نہیں, لیکن کاغذ خریدتا ہے اس لیے کہ اس پر حدیثیں لکھے تاکہ اس کے مرنے کے بعد لوگ اس علم کو سیکھیں. تو اس کاغذ خریدنے میں اس کی نیت کیا ہے؟ حدیث لکھنے کی. تو یہ دینی نیت ہے, تو کاغذ خریدنا بھی کیا ہو گیا؟ نیکی بن گیا. اگر وہ کاغذ خریدتا ہے اس لیے کہ اس پر تصویریں بنائیں جانداروں کی, تو یہ کاغذ خریدنا اس کا اچھے مقصد کے لیے ہے یا برے؟ تو وہ عمل بھی خود کیا ہو جائے گا؟ برا ہو جائے گا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اعمال کا دار و مدار یعنی جائز اعمال یا مباح اعمال کا بھی مدار نیتوں پر ہوتا ہے. نیت کی وجہ سے ایک عمل مباح نیکی بھی بن سکتا ہے اور وہی عمل گناہ بھی بن سکتا ہے. ٹھیک, تو یہ باتیں ہم نے اس میں دیکھی. اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ عمل نیکی تبھی بنے گا جب اس میں نیت ہو. انما الاعمال بنیات. مثلا ایک انسان ہاتھ منہ پاؤں سب دھو لیتا ہے اور اس میں اس کی نیت وضو کی نہیں ہے, تو کیا اس کا وضو ہوگا؟ ہاں, کیوں نہیں ہوگا؟ تو نیت ضروری ہے وضو کے لیے, کون بولا آپ کو؟ اس میں یہ ہے کہ اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیت پر ہے. تو یہ کہاں ہے کہ وضو کے لیے نیت ضروری ہے؟ نماز کے لیے وضو ضروری ہے, لیکن وضو کے لیے نیت ضروری ہے؟ وضو بھی ایک عمل ہے. تو عمل کی قبولیت اور رد, پہلے تو اخلاص اور ریا کے اعتبار سے, دوسرا اس کا عبادت بننا اور نہ بننا کے اعتبار سے. ہاتھ منہ دھونا کون کون کرتا ہے, صرف مسلمان یا غیر مسلم؟ سب کرتے ہیں. تو کیا سب وضو کرتے ہیں؟ نہیں. تو ہاتھ منہ دھونا وضو بنتا ہے؟ نہیں, وہ صرف غسل ہے, دھونا ہے. وہ صرف دھونا ہے. دھونا وضو کب بنے گا؟ جب اس میں نیت ہوگی. اللہ کے نبی، ایک آدمی ہاتھ منہ دھوتا ہے، کیا اس کے گناہ اس سے جھڑتے ہیں؟ نہیں. حدیث میں کیا آیا ہے کہ اگر ایک آدمی وضو کرتا ہے تو اس کے ہر قطرے کے ساتھ میں چہرہ، ہاتھ، پاؤں، جو بھی دھوتا ہے اس کے قطروں کے ساتھ کیا گرتے ہیں؟ گناہ. یہ قید دھونے کے ساتھ میں ہے یا وضو کے ساتھ میں ہے؟ تو معلوم ہوا کہ یہ جو فضیلت ہے یہ صرف عام ہاتھ پاؤں دھونے کے لیے ہے نہیں، یہ کس کے لیے آیا ہے؟ وضو کے لیے. اس لیے کہ وضو ایک نیکی ہے. اللہ تعالیٰ نے وضو کے لیے مستقل طریقہ بتایا، جیسے ہم نے پہلے دیکھا، اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وايديكم وارجلكم الى الكعبين. تو چہرہ، ہاتھ اور سر مسح اور پاؤں، اللہ نے بتایا کہ یہ دھو. تو یہ کیا ہوا؟ اللہ کا حکم ہوا. اور وضو ایک شرعی عمل ہے، اس کے لیے نیت کا ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے کہ اعمال کی قبولیت اور رد کے اعتبار سے ان کے ادا ہونے کے لیے نیت ہونا ضروری ہے. اگر یہاں نہیں تو پھر نماز کے لیے بھی نہیں، اور اگر نماز کے لیے ہے تو اس کے لیے بھی نیت کیا ہے؟ ضروری ہے. کوئی آدمی کہے گا کہ وضو تو بس نماز کا ذریعہ ہے، تو اس کے لیے نیت کی کیا ضرورت ہے؟ اصل نماز ہے، وضو اس کے لیے تیاری ہے، تو تیاری کے لیے نیت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. صحیح ہے. اس کے صحیح ہونے پر ہاں وضو ایک عمل ہے جس کا طریقہ شریعت میں بتایا گیا کہ ایسے 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 آپ کو وضو کرنا ہے، لہذا یہ ایک ایسا عمل ہے جس کا طریقہ بتایا گیا ہے. منہ دھونے کے بارے میں بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنا چاہیے، کلی یوں کرنا چاہیے، نہیں. لیکن وضو نماز کے لیے اللہ کا حکم آیا، اذا قمتم الى الصلاه، تو وضو کس کے ساتھ جوڑا گیا؟ نماز کے لیے. یہ عام دھونے کی طرح ہے نہیں ہے، یہ عبادتی عمل کے لیے ہے، یہ خود ایک نیکی ہے، اور اس کے لیے گناہ کے جھڑنے کی، گناہ سے پاکی کی فضیلت بتائی گئی کہ ہر قطرے کے ساتھ میں، یہ ہر دھونے کے لیے نہیں ہے. معلوم ہے کہ فی نفسی یہ کیا ہے؟ نیکیوں میں سے، شرعی احکام میں سے. یہ عام دھونے کی طرح نہیں ہے، اس کے لیے نیت کرنا ضروری. اس لیے کہ ایک آدمی وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین له الدین، ان کو اس بات کا حکم دیا گیا، وما امروا، یہ قرآن کریم کی آیت ہے، الا مخلصین له الدین، وما امروا، ان کو تو بس اسی کا حکم دیا گیا تھا. کس کا حکم دیا گیا تھا؟ الا لیعبدوا اللہ، کہ وہ اللہ کی عبادت کریں. کیسے؟ مخلصین له الدین، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے. اس سے کیا سمجھ میں آیا آپ کی؟ اس سے نیت ملتی ہے آپ کو؟ نہیں. اللہ کو خالص ماننا، اللہ کے لیے خالص کرنا، کیا دین کے معنی یہاں پر کیا ہے؟ عمل. دین کے معنی کیا ہے؟ عمل ہے. تو ان کو اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں. صرف اللہ کی عبادت کر لینا کافی ہے؟ کیسے؟ مخلصین له الدین، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے. معلوم ہوا کہ عبادتی اعمال کے لیے قلب کی حالت بھی صحیح ہونا ضروری ہے. تو وہ عمل کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اس کا نام کیا ہے؟ اخلاص. تو اخلاص نیت کو اللہ کے لیے خالص کرنے کا نام ہے. اخلاص ہوتا کہاں پر ہے؟ عمل میں یا نیت میں؟ بدن میں ہوتا ہے اخلاص، ہاتھ میں، پاؤں میں، سر میں، کہاں ہوتا ہے اخلاص؟ اخلاص آدمی کے دل میں یا اس کی نیت میں ہوتا ہے. تو اس سے جب اخلاص کا وجوب ثابت ہو گیا تو اخلاص سے اپنے آپ نیت کا وجوب ثابت ہو گیا. صحیح سمجھ میں آ رہا ہے؟ وجوب بولیں گے، کیا وجود بول رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں؟ وجوب کا مطلب واجب ہونا. جیسے نماز کا وجوب کیسے معلوم ہوا؟ قرآن کریم کی آیات سے، احادیث سے، کہ جس میں نماز کا حکم دیا گیا اقیم الصلاح، اللہ نے کہا اقیم الصلاح، لدلو کی شمس وغیرہ آیتیں ہیں. تو وجوب یعنی کسی چیز کا واجب ہونا. تو جب اس آیت سے کس چیز کا لازم ہونا معلوم ہو رہا ہے؟ اخلاص کا. اعمال میں کیا ہونا چاہیے؟ عبادت میں اخلاص. اخلاص کیا ہے؟ نیت کس کے لیے خالص کرنا. تو جب اخلاص لازم ہے تو اخلاص ہوتا کس چیز میں ہے؟ نیت میں ہوتا ہے. تو نیت بھی کیا ہو گئی؟ سمجھ میں آئی بات؟ تو جب کسی عمل کے لیے اخلاص لازم ہے تو اخلاص نیت میں ہوتا ہے، لہذا نیت بھی کیا ہے؟ تو اگر کوئی آدمی وضو کر رہا ہے نماز کے لیے، اس میں نیت نہیں کرتا ہے یا دکھاوے کے لیے وضو کر رہا ہے، تو کیا وہ قبول ہوگا؟ اور وہ عبادت ہے، یہ کیسے معلوم پڑا؟ ایک، اللہ نے اس کا طریقہ بتلایا. وہ دین ہے، وہ دنیا ہے وضو. آپ دیکھیے جسم سے نجاست ثابت صاف کر دیتے ہیں، اس میں اور وضو میں فرق کیا ہے؟ احناف کے نزدیک وضو کے لیے نیت لازم نہیں ہے. اس کو میں اس کو سمجھا رہا ہوں، اس کی وجہ سے سمجھا رہا ہوں کہ کوئی آپ سے یہ کہہ سکتا ہے وضو کے لیے نیت لازم نہیں ہے، لیکن باقی تین امام کیا کہتے ہیں؟ امام الشافعی، امام مالک اور امام احمد، تینوں کے نزدیک وضو کے لیے نیت کیا ہے؟ لازم ہے، یا شرط اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، بغیر نیت کے وضو ہوگا نہیں. لیکن عام حنفی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی پانی میں گر گیا یا بارش ہوئی پانی میں بھیگ گیا اور جو وضو کے اعضاء اس کے ہیں سب بھیگ گئے، تو اب وہ جا کے نماز پڑھ سکتا ہے چاہے اس کی نیت وضو کی تھی ہو یا نہیں، کیونکہ وضو اس کا ہو گیا. تو یہ حنفیوں کے نزدیک مسئلہ ہے، ان کی اپنی تحقیق ہے جو بھی ہے، لیکن یہ صحیح ہے، ہمارے نزدیک یہ صحیح نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وضو کو آپ دوسری چیزوں کے برابر کر سکتے نہیں. وضو ایک عبادتی عمل ہے، اس کے صحیح ہونے نہ ہونے پر نماز موقوف ہے، اور اس کا مستقل طریقہ بتایا گیا ہے، اس پر، اس عمل پر اس کے قطروں کے ساتھ گناہوں کا جھڑنا بتایا گیا ہے. تو وہ کیا ہے؟ ایک مستقل شرعی عمل ہے، اس کے لیے نیت ہونا ضروری ہے. شرعی اعمال کے لیے نیت ہونا چاہیے کہ نہیں؟ ہونا چاہیے، تبھی وہ جا کے شرعی ہوگا، ورنہ عادت کو عبادت سے، دین کو دنیا سے الگ کرنے والی چیز کیا ہے؟ نیت. نیت سے ایک عادت بھی کیا بن جاتی ہے؟ عبادت بن جاتی ہے. تو کیا اس کا حکم شریعت میں ہے وضو کرنے کا؟ تو خود وہ حکم ہے اللہ کی طرف سے، شرعی اعمال میں سے اس کے لیے نیت ہونا ضروری ہے، اس کے لیے نیت ہونا ضروری ہے. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار مدار نیت، نیتوں پر ہے. یہاں پر اللہ، اعمال کا دار مدار نیتوں پر ہے. یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو جمع استعمال کیا ہے، اعمال کا دار مدار، عمل کی جمع اعمال، نیت کی جمع. تو جمع جمع کیوں آ رہے ہیں؟ تو ایک نیت کر سکتے، میں زندگی بھر کی نماز کی نیت کرتا ہوں، پھر بغیر نیت کی بھی پڑھ رہا ہے ایسا چلے گا؟ میں زندگی بھر پانچ وقت کی پڑھوں گا، ایک بار ہی کر لے رہا، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، خلاص. اب جب بھی آتا بغیر نیت کے پڑھتا، چلے گا ایسا؟ نہیں چلے گا. ہر عمل کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ مستقل نیت کرنی پڑے گی، فجر کے لیے فجر کی، ظہر کے لیے ظہر کی، عصر کے لیے عصر کی، مغرب کے لیے مغرب کی، عشاء کے لیے عشاء کی. تو ہر عمل کے لیے کیا ضروری ہے؟ اس کی نیت. تو معلوم ہوا کہ ہر عمل کے لیے اس کی متعلقہ نیت ضروری ہے. بعض علماء نے بات کہی ہے کہ اللہ نے بندے کو اس کا مکلف کیا, لیکن اس کے ساتھ یہ بھی بات ہے کہ ایک آدمی بغیر نیت کے عمل کر ہی نہیں سکتا ہے. آپ کھڑے ہو کے کر رہے کچھ, آپ کو معلوم نہیں آپ کیا کر رہے, ایسا ہوتا. اب نیند میں کسی کو عادت ہو ایسی تو اور بات ہے, ہوش میں مطلب وہ کچھ ارادہ نہیں اس کا, کچھ نہ کچھ تو ارادہ ہوگا اس کا. ایک آدمی بے ہوشی میں نماز پڑھتا ہے, نہیں. ایک آدمی بے ہوشی میں وضو کرتا ہے تو کیوں لیا برتن لوٹا کیوں لیا تو, یہ پانی کیوں باہر ہاتھ پہ سے چہرے پہ کیوں پھر کیوں, اس کی نیت نہیں ہے. اس کی نیت تھی نا کہ مجھ کو کچھ کرنا ہے, کیا کر رہا تو یہاں پہ بغیر ارادے کے ہی گیا وہاں پہ نل کے پاس بغیر ارادے کی, تو وہ کیا ہے تیرا ارادہ ہے. تو ایک آدمی بغیر نیت کے عمل کر سکتا ہے نہیں. اب ہوگا یہ کہ اس کی نیت یا تو صحیح ہوگی یا تو غلط ہوگی, یا تو نیت صحیح ہوگی یا پھر غلط ہوگی. تو دل کے ارادے کا نام کیا ہے؟ نیت. انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى, ہر ایک کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی. تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ تمام اعمال کے لیے نیت لازم ہے, چونکہ تمام اعمال کا مدار قبولیت اور رد کے اعتبار سے کس پر ہے؟ نیتوں پر ہے. لہذا نیت بھی مستقل ایک عمل ہے, نیت بھی ایک مستقل عمل ہے, اور اس عمل پر دوسرے عمل کی قبولیت اور رد کا مدار ہے. سمجھی اتنی بات؟ آگے ہم بڑھتے ہیں. وضو سے پہلے بسم اللہ کہنا بھی لازم ہے, یہ واجبات میں سے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا, لا صلاۃ لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم اللہ علیہ, کہ لا صلاۃ لمن لا وضوء له, اس کی نماز نہیں جو جس کا وضو نہیں, اس شخص کی نماز نہیں جس کا, یعنی جس کا وضو نہیں اس کی نماز بھی نہیں. یعنی بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی. اگر کوئی بغیر وضو کے پڑھ لے تو اللہ غفور رحیم ہے بول کے پڑھا تو ہوگی, اور وضو ٹوٹ گیا اس کا تو نماز ہوگی. اگر کہہ کہ میری انٹری وضو سے ہوئی تھی نماز میں اور نماز ہی میں ٹوٹ گیا تو کیا وہ نماز جاری رکھ سکتا ہے؟ نہیں, شروع میں تو تھا نا, اندر آنے کے بعد ٹوٹا ہے وضو. نماز کے لیے وضو شرط ہے, تو نماز کی شروع میں شرط ہے یا نماز پوری نماز کے لیے شرط ہے؟ اگر وضو ٹوٹ جائے تو نماز ہوگی, چاہے نماز کے باہر ٹوٹے یا اندر ٹوٹے. تو یہاں معلوم ہوا کہ اس شخص کی نماز نہیں جس کا وضو نہیں. ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه, اور اس آدمی کا وضو نہیں جو اس پر اللہ کا نام نہ لے. اللہ کا نام لینا کیا ہوتا ہے؟ بسم اللہ یا بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت سارے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں, بلکہ وضو سے پہلے کیا کہنا چاہیے؟ صرف بسم اللہ. حدیث میں بھی اس کا تذکرہ آیا ہے. اس حدیث کو امام احمد, ابو داؤد, ابن ماجہ, حاکم نے روایت کیا ہے, اور صحیح الجامع صغیر میں حدیث موجود ہے, صحیح روایت ہے. اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے, دو جوڑیاں یہاں پر, ایک وضو کے بغیر. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیے بھائی, یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ جو بسم اللہ نہ کہے اس کا وضو نہیں, تو یہ کمال کے اعتبار سے کہ وضو کامل نہیں ہوتا ہے. کیا ہے صحیح ہے؟ یا یہاں پر نفی ہے کہ نہیں ہے؟ نفی کا مطلب تھوڑا دیکھیں گے, نفی کا مطلب نیگیٹ, اور نیگیٹ کا مطلب نفی. نفی کے معنی کیا ہے؟ انکار, انکار. کسی چیز کے بارے میں نہ ہونا. جیسے لا الہ الا اللہ میں اللہ کے علاوہ کسی کے لیے عبادت کا حقدار ہونے کی کیا ہے؟ نفی ہے. لا الہ نفی ہے اس میں, تو نفی کا الٹا کیا ہوتا ہے؟ بالعکس متضاد اس کا کیا ہے؟ اثبات. اس بات نہیں, اس بات کو سنو, کیا ہے وہ؟ اثبات. اثبات ہونا, تو نفی کے بالمقابل ہوتا ہے اثبات. تو یہاں پر ولا وضو لمن لم يذكر اسم اللہ تعالی علیہ, اس شخص کا وضو نہیں جو اس پر اللہ کا نام نہ لے. تو کوئی اگر یہ کہے کہ اس میں وضو کے کمال کی بات ہے, کیا نفی کمال کے لیے ہو سکتی ہے یا وجود کا انکار ہوتا ہے؟ بولے یہ کہاں سے لایا ابھی نیا, ہم کو وضو سکھاؤ جلدی جلدی. کیا نفی کمال کے لیے ہوتی ہے یا نہیں؟ کمال کے انکار کے لیے. جیسے ایک آدمی کہے کہ تو میرا بیٹا نہیں ہے, کیا واقعی وہ بیٹا نہیں ہے؟ یہ ناراضگی کے طور پر بھی کبھی ہوتا ہے. وہ کیا آدمی ہے؟ کیا آدمی ہو؟ آدمی ہے. وہ ٹیچر ہے؟ وہ ٹیچر نہیں ہے. تو ٹیچر ہے نہ ہو, تو جو انکار آدمی کرتا ہے ایسا, تو یہ انکار کس اعتبار سے ہوتا ہے؟ اس کے وجود کے اعتبار سے ہوتا ہے یا اس کے کمال کے اعتبار سے ہوتا ہے؟ تو نفی کمال کے لیے بھی ہوتی ہے. سمجھ میں آیا کہ کسی کا انکار کر دیا تھا, یہ کوئی کتاب ہے, یہ موبائل ہے, یہ فلاں چیز ہے, آدمی اس کا انکار کرتا ہے, تو کوئی بھی آدمی بولے گا تو ہے واقعی موبائل, بولے میں اس اعتبار سے مطلب کیا ہے. تو اس کا کمال, بعض اوقات نفی انکار کمال کے انکار کے لیے بھی ہوتا ہے. یہ تو وہ بات چیت میں شریعت میں ظاہر کیا. حدیثوں میں نہیں آتا واللہ لا یؤمن, واللہ لا یؤمن, واللہ لا یؤمن, اللہ کی قسم وہ مومن نہیں. ایسی کئی حدیثیں ہیں. وہ بھی کمال کے لیے کہا کچھ لوگوں نے, کمال نہیں اس میں, اسی لیے تو آ رہا ہوں اس طرف. اس سے یہ ثابت نہیں ہوگا, وہ تو ہم مان رہے ہیں نا, دوسرے مان رہے ہیں, اسے ضروری ہے کیا؟ یعنی جس کو ہم مان رہے ہیں وہ دلیل نہیں ہوگا, دلیل ہم ماننا پڑے گا. لیے ایک بہت گمبھیر مسئلہ چل رہا ہے, سب خاموش ہو گئے. کیا نفی کمال کے لیے ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے. حدیث میں بھی آتا ہے کئی جگہوں پر کہ وہ مسلم نہیں ہے جو ایسا ایسا کرے, وہ مومن نہیں ہے جو ایسا ایسا کرے جس کا پڑوسی اس کی مصیبتوں سے پریشان ہو. تو اس طرح سے کئی جگہوں پر کسی کے ایمان کی یا اس کے اسلام کی نفی ہوتی ہے. علماء نے کہا ہے کہ اس سے مراد اس کے وجود کا انکار نہیں کہ مومن ہی نہیں ہو, بلکہ اس سے مراد کیا ہے؟ اس کے ایمان کے. ہاں, تو جس میں اس طرح کی نفی ہوتی ہے, علماء نے کہا کہ ایمان کے کمال کے دو مراتب ہیں. اس کو بھی سمجھ لیجیے, چونکہ ضمناً آتا رہے گا اس طرح سے. صرف وضو نہیں بلکہ وضو سے حدیثوں سے جڑی ہوئی باتیں بہت ساری ہوتی ہیں, وہ بھی ہم کو سمجھنا چاہیے. کمال ایک وجوب کے اعتبار سے ہوتا ہے اور ایک استحباب کے اعتبار سے ہوتا ہے, کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ایمان کو کامل کرنے کے اعتبار سے لازم ہیں, اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو مستحب ہیں, نہیں بھی کیا تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن اس سے کمی رہ جائے گی. تو جس میں ایمان کی نفی ہے وہ کمال کون سا ہے؟ کہ ایمان کی نفی ہو رہی ہے اس میں, تو وجوب والا کمال ہے, اس کا ہونا لازم ہے. اس لیے ایمان ہی کی نفی کر دی جا رہی کہ ایمان اس سے کامل ہو رہا ہے نہیں اس کا. تو کبھی کمال کے لیے ہوتا, لیکن یہاں کمال کے لیے نہیں ہے. آپ کیسا کہتے ہیں؟ پہلے تو آپ بولو, آپ کیا بولتے ہیں؟ یہاں پر نفی کمال کی ہے یا وضو کے ہونے نہ ہونے کی ہے؟ بسم اللہ کے بغیر وضو نہیں, صحیح ہے. اب اس میں نفی کمال کی نفی ہے یا اصلاً وضو کے ہونے کی نفی ہے؟ وضو ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ نہیں ہوتا. تو اگر میں کہوں کہ کمال کے لیے اگر کوئی کہتا ہے کہ ہوتا کمال ہے, یہاں پر کامل وضو نہیں ہوتا, تو آپ کیا کہو گے؟ صحیح. پہلا حصہ اس کا کیا ہے؟ حدیث کا میرا نہیں، مجھ کو دیکھ رہے سب لوگ. دیکھیں دو جملے اس میں، پہلا جملہ کیا ہے؟ اس کی نماز نہیں جس کا. تو کوئی کہے کہ بھائی وضو نہیں ہو تو نماز کامل نہیں ہوتی، بغیر وضو کی بھی نماز ہو جاتی ہے لیکن پرفیکٹ نہیں ہوتی، ہو جاتی پاسنگ ہو جاتی لیکن پرفیکٹ نہیں ہوتی ہے. کیا ایسا یہ نہیں، نماز ہوتی ہی ادا ہوئی. اگر کوئی بغیر وضو کے پڑھ لے تو امام صاحب کیا بولیں گے؟ ٹھیک ہے ہو گیا، آئندہ سے تھوڑا اچھے سے پڑھتے جاؤ. بولیں گے ایسا یا واپس پڑھنے لگائیں گے؟ واپس کیوں پڑھنے لگا ہے؟ تو پہلے جملے میں جو نفی کی جا رہی کون سی ہے؟ نہیں ہوتا. اسی کے ساتھ دوسری بات بتائی جا رہی ہے، اور ولا وضو علم لم يذكر اسم الله تعالى عليه، اور اس کا وضو نہیں جو اس پر اللہ کا نام نہ لے. تو اچانک واجب سے لازم سے مستحب کی طرف اس طرح سے انتقال ہونا صحیح ہے؟ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ دونوں چیزیں بیان کریں، اس کی نماز نہیں جس کا وضو نہیں، اور اس کا وضو نہیں جو اس پر اللہ کا نام نہ لے. تو یہ واجب واجب ایسا بتا رہے ہیں آپ، کہ لازم اس کے بغیر یہ نہیں، اس کے بغیر یہ نہیں. سمجھ میں آیا؟ تو یہاں پر اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ وضو کے پہلے بولنا کیا بولنا؟ بسم اللہ لم یذکر اسم اللہ علیہ، کہ اللہ کا نام اس پر لینا. جیسے بچے سے آپ نے کہا یا غلام سم اللہ، اے بچے کھاتے وقت میں کیا کر؟ سم اللہ، اللہ کا نام لے. اللہ کا نام لے سے مراد کیا ہوتا ہے؟ بسم اللہ کہنا. دو چیزیں ہیں، ایک ہے تسمیہ اور دوسرا ہے بسملہ. دونوں کیا ہے؟ نہیں معلوم. ہاں تسمیہ اور بسملہ میں فرق کیا ہے؟ تسمیہ میں بسم اللہ آتا ہے اس میں، اور اس میں بسم اللہ نہیں آتا. اس میں کیا آتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو بسملہ کہتے ہیں. لیکن تسمیہ میں کیا ہوتا ہے؟ بسم اللہ بس. سمجھ میں آیا؟ دونوں میں فرق ہے. تو یہاں پر وضو سے پہلے، اسی لیے آپ حدیث کی کتابوں دیکھیں گے، التسمیہ التسمیہ قبل الوضو، وضو سے پہلے تسمیہ کہنا. اب یہ تسمیہ کیا ہے؟ تو تسمیہ سے مراد بسم اللہ کہنا، اور بسملہ سے مراد. بسملہ کب ہوتا ہے؟ قرآن کے کھاتے وقت، قرآن پڑھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن میں لکھا ہوا بھی ہے تو وہ پڑھتے ہیں ہم. اور تسمیہ وضو سے پہلے، کھانے سے پہلے، بیوی سے صحبت ہے اس سے پہلے، یا گر گئے سواری سے اس سے پہلے، اور بھی اس سے پہلے نہیں بعد میں. یہ وہی کھانے کے ذمن میں سب آ گئے، افطار سحری اور دعوت اور ولیمہ اور سارا آ گیا اس کے اندر. تو کھانے کی قسمیں اپنے پاس ملٹی. تو اس حدیث سے کیا بات معلوم ہوئی؟ یہ ہم نے سمجھا کہ بسم اللہ یا تسمیہ لازم ہے وضو سے پہلے. آئیے آگے دیکھتے ہیں اس کے لیے وقت لفظ جو آیا وہ اس کا امر کہاں ملتا ہے. اور انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں طلب بعض اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وضوءا. دیکھیے لفظ کیا آ رہا ہے یہاں پر؟ وضو. کہ طلب، طلب کا مطلب طلب کرنا، چاہنا، تلاش کرنا، ڈھونڈنا. طلب مانگنا. طلب بعض اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وضوءا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ نے وضو طلب کیا. وضو سے مراد پانی، یہاں پر لفظ آ رہا ہے برابر وضو، لیکن وضو الگ ہے. پچھلی حدیث میں وضو تھا یا وضو، اور یہاں کیا آ رہا ہے؟ وضو. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل مع احد منكم ما، آپ نے پوچھا کیا تم میں سے کسی کے ساتھ، کسی کے پاس پانی ہے؟ فوضع يده في الماء، تو کسی کے پاس تھا پانی آپ کے پاس لایا گیا, آپ نے اس میں ہاتھ ڈالا, اس میں بیچ کا حصہ کیا ہے؟ حذف ہے, صحیح ہے. آپ نے پوچھا تم میں سے کسی کے پاس پانی ہے اور آپ نے پانی میں ہاتھ ڈالا, تو اس میں بیچ میں ایک حصہ ہے کہ پھر پانی لایا گیا اور آپ نے پانی میں اس کے بعد, تو پانی لایا گیا کا حصہ اس میں ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے, وہ سمجھنے کی چیز ہے. لہذا راوی بعض اوقات کچھ حصوں کو حدیث کے چھوڑ دیتے ہیں, وہ کسی دوسری سند سے دوسری روایت میں حصے مل جاتے ہیں, سب کو ملا کر دیکھنا پڑتا ہے تب جا کے پوری حدیث سمجھ میں آتی ہے. تو فوضع یدہ فی الماء, آپ نے اپنا ہاتھ کہاں ڈال دیا؟ جو پانی لایا گیا, کسی کے پاس پانی تھا اس کا اپنا پانی تھا, آپ نے اس میں ہاتھ ڈال دیا ہے. ویقول, اور آپ یوں کہنے لگے, توضأوا بسم اللہ, اللہ کے نام سے وضو کرو. یعنی وضو کیسا کرو؟ بسم اللہ, اللہ کا نام لے کر وضو کرو. اس سے بھی معلوم ہوا کہ وضو سے پہلے کیا کہنا چاہیے؟ بسم اللہ. فرأيت الماء يخرج من بين أصابعه, میں نے دیکھا کہ پانی آپ کی انگلیوں میں سے یا انگلیوں کے درمیان سے نکل رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی میں ہاتھ ڈالا تو کیا پانی کم تھا؟ سب کے پاس پانی, مسئلہ کیا ہے اس میں سمجھ میں آ رہی بات؟ پانی نہیں ہے وضو کرنے کے لیے, سفر میں ہے اور صحابہ نے کہا پانی وضو کے لیے, عام پانی تھا پینے کے لیے تھا, پانی کائے کے لیے تھا؟ وضو کے لیے تھا کہ وضو کے لیے تھا؟ وضو کے لیے تھا, اسی لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ وضو. تو پانی نہیں تھا, تو آپ نے پہلے کیا پوچھا؟ کسی کے پاس پانی ہے؟ تو کسی شخص کے پاس پانی تھا, وہ آپ کے پاس لایا گیا, آپ نے کیا کیا؟ اس میں اپنا ہاتھ ڈال دیا. صحابی کہتے ہیں کہ آپ کی انگلیوں میں سے پانی نکلتا ہوا میں نے دیکھا. فرأيت, یعنی یہ ایسی نہیں کہ مجھے لگا, میں سمجھا, یہ کیا ہے؟ میں نے دیکھا. یہ دیکھنے کی چیز ہے, یہ اجتہاد یا کچھ اس طرح کی چیز نہیں ہے. سوچا میرا دل کہتا ہے, ایسا نہیں, دیکھا میں نے. فرأيت الماء يخرج من بين أصابعه حتى توضأوا من عند آخرهم, یہاں تک کہ سب نے پہلے سے لے کے آخری تک آدمی نے سب نے کیا کیا؟ اس پانی سے وضو کیا. قال ثابت, اس حدیث کے راوی جن کا نام ثابت ہے, کہتے ہیں قلت لأنس, میں نے انس سے پوچھا, میں نے انس سے کہا, کم تراہم, آپ کو کیا لگتا ہے وہ کتنے لوگ تھے جتنوں نے وضو کیا؟ وہ لوگ کتنے تھے؟ قال نحو من سبعین, وہ 70 کے قریب لوگ تھے. تو اس ایک برتن سے کتنے لوگوں نے وضو کیا؟ یہ کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کہ آپ نے پانی میں ہاتھ ڈال دیا اور اس سے پانی آپ کی انگلیوں سے نکلنے لگا. اس کو امام النسائی نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے. اس سے کیا باتیں آپ کو معلوم ہوئی ہیں؟ نمبر ایک, سفر میں اگر پانی نہ ہو تو پانی سے وضو کرنا چاہیے, پانی میسر ہو تو پانی سے ہی وضو کرنا چاہیے, یعنی پانی سے وضو کیا جاتا ہے. دو, بسم اللہ, وضو سے پہلے کیا کہنا چاہیے؟ بسم اللہ. نمبر تین, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کہ پانی نہیں تھا, اللہ تعالی نے آپ کے ذریعے سے امت کو پانی دیا, آپ کی انگلیوں میں سے پانی نکل رہا تھا. اور نمبر چار, بس ہاں, 70 لوگوں نے وضو کیا, بالکل 70 لوگوں نے وضو کیا, اور یعنی تھوڑی چیز بھی کافی زیادہ لوگوں کے لیے ہو گئی. ہاں, وہ ہو گیا نمبر دو پہ میرے خیال سے, وضو کے شروعات میں کہنا چاہیے, یعنی وضو سے قبل بسم اللہ کہنا چاہیے. بسم اللہ بولنے سے بسم اللہ کی برکت. یہاں بسم اللہ سبب ہے پانی بڑھنے کے لیے؟ نہیں, آپ نے لوگوں کو وضو کرنے کے لیے بسم اللہ کہا, توضؤوا بسم اللہ, اللہ کا نام لے کر کیا کرو, وضو کرو, تو آپ نے ہاتھ ڈالا تو ہاتھ ڈالنے سے اللہ کی طرف سے اس میں پانی بڑھنے لگا. آپ نے بسم اللہ کہنے کا کیا دیا حکم, اس سے کیا معلوم ہوا, یہ واجب ہے. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ پانی میں ہاتھ ڈالنے سے پانی کیا ہو جاتا ہے, مکروہ ہو جاتا, اس سے وضو نہیں کرنا چاہیے. یہاں کیا ہو رہا ہے, کوئی کہہ سکتا ہے یہ نبی کا ہاتھ ہے, تمہارا ہاتھ تھوڑی ہے, تو ہم کہیں گے خاص کرنے کی نبی کے ساتھ دلیل ہے نہیں ہے. آپ نے نہیں کہا کہ میرے ساتھ خاص ہے, کیونکہ ہم نے اصول فقہ میں دیکھا تھا کہ کوئی چیز خاص کب ہوگی, جب ہاں, تو پھر کوئی بھی چیز کے لیے خاص کر دیں گے نبی کے ساتھ میں, نہیں کر سکتے ہم. پھر یہ کہیں گے وہ صحابہ کے ساتھ خاص تھا, تو کوئی بھی چیز آدمی کسی کے ساتھ خاص کر سکتا ہے جب تک کہ اس کی دلیل نہ ہو, نہیں کر سکتا ہے. تو یہاں معلوم ہوا کہ وضو پانی کے لیے, وضو کے پانی میں آپ نے ہاتھ ڈالا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. پھر سارے لوگوں نے ایک ہی برتن میں وضو کیا, بظاہر حدیث سے یہ کہ اسی برتن سے وضو کیا, الگ کا ذکر نہیں ہے, لہذا ہو سکتا ہے اسی سے وضو کیا ہو. تو ایک برتن سے کئی لوگ وضو کر سکتے ہیں. اور وضو سے پہلے صرف کیا کہنا چاہیے, بسم اللہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین, نبینا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. نماز ہو جائے گی تب تک بسم اللہ. تو یہ ساری چیزیں اس حدیث سے. ہاں اور کچھ ہے کسی کے پاس؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا معجزہ. اگر پانی نہیں ملتا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ معجزہ اگرچہ نبیوں کے ساتھ خاص ہوتا ہے, لیکن اگر کسی بندے کے ساتھ اللہ یہ معاملہ کرے کہ اس کے لیے وہ چیز بڑھ کر دے دے اس میں, تو ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے. کیا اس طرح کا اضافہ یا برکت خاص ہے نبی کے ساتھ یا نہیں؟ نہیں, صحابہ کے ساتھ ہوا ہے تو اصول ٹوٹ گیا, یعنی نبی کی قید ٹوٹ گئی کہ نہیں ٹوٹی؟ اگر صحابی کے ساتھ ہو جائے تو وہ معجزہ نہیں کہلاتا ہے, اس کو کیا بولتے ہیں؟ کرامت بولتے ہیں. کرامت کسی کے ہاتھ میں ہوتی ہے نہیں, اللہ جب چاہتا ہے کسی کی مدد اور نصرت کے طور پر اس کو ایسی کوئی چیز کر دیتا اس کے ساتھ میں, کھانے میں برکت ہونا, پانی میں برکت ہونا, کچھ بھی ہو سکتا ہے اس میں. بہرحال اوقات میں برکت ہونا, آپ دیکھیں اتنے بڑے بڑے علماء تھے, عقل کام نہیں کرتی کہ اتنا لکھا کیسا ان لوگوں نے, اتنی بڑی بڑی کتابیں, اتنے سفر کر کے اتنی کتابیں, پچاس پچاس جلدوں کی لکھی, ٹائم کہاں سے ملا ان کو؟ تو اللہ کی طرف سے برکت کسی بھی چیز میں ہو سکتی ہے. اب اس سے اگر کوئی آدمی دلیل لے کہ فلاں عذر ایک رات میں 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے, تو آپ کا رد کہاں رہے گا؟ 1000 کوئی پڑھ سکتا کیا؟ ہمارے بعض لوگ کیسا کرتے ہیں, گردن پکڑنے کی بجائے دم پکڑنا شروع کرتے ہیں. کیا ایک آدمی ایک رات میں 1000 رکعت نماز پڑھ سکتا ہے؟ وہ آدمی کو معلوم ہوگا, اللہ چاہے تو, اور وہ آدمی چاہے تو نہیں پڑھ سکتا. تو پڑھنے کی نیت کون کرے گا؟ آدمی. یعنی ہم کو یہاں جھگڑا اس پر نہیں کرنا چاہیے کہ پڑھ سکتا نہیں پڑھ سکتا, ایسا کیسا ہوتا, تو کوئی بھی آدمی کہے گا بھائی ایسا کیسا ہو سکتا, آپ چاہو تو نہیں ہو سکتا, اللہ چاہے تو ہو سکتا. تو کسی کا وقت اگر زیادہ ہو جائے تو اس میں برکت ہو سکتی کہ نہیں ہو سکتی؟ تو اس اعتبار سے آپ اس کو رد کر سکتے نہیں, پڑھا نہیں پڑھا اس کی مرضی, اگر اللہ چاہے تو اس برکت ہوئی, کوئی کہہ سکتا ہے, اس کو آپ رد نہیں کر پاؤ گے. ہو سکتا ہے واقعی سرے سے جھوٹا ہو, لیکن اس کو اس اعتبار سے پکڑنا کہ ایسا نہیں ہو سکتا, اتنے منٹ ہے اور اتنا یہ ہے سیکنڈ ہے, یوں کرتے بیٹھیں گے اگر آپ, تو کہے گا ٹھیک ہے معراج کی رات کا بتاؤ ہم کو کیا کیا کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہو سکتا ایک رات میں اتنا ہوتا آسمان میں جا کے آ سکتے. اب کیا بولیں گے آپ؟ اللہ چاہے تو ہو سکتا ہے. سلیمان علیہ السلام ایک رات میں جا کے اپنی سارے بیویوں سے انہوں نے تعلق قائم کیا. ایک رات میں ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا ہے. تو اوقات جو ہیں اس طرح سے اللہ چاہے تو کسی وقت میں برکت دے سکتا ہے, زیادتی دے سکتا ہے. یہاں اگر آپ, یہ گرے ایریا ہے ایک دم, نبی کی ذمن میں وہ دوسرے کو بھی گھسیٹنے کی کوشش کر رہا ہے. اگر آپ یہاں پر رد کرنے کی کوشش کرو گے کیا کہے گا؟ فوراً اللہ چاہے تو کر سکتا ہے. آپ وہاں اس کو نہیں پکڑیں, آپ کیا بولیں گے؟ ایک رات میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ واقعی وہ اللہ والا ہوگا تو کیا کرے گا, کس کے طریقے پہ چلے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میں کتنی پڑھتے تھے؟ 11 رکعت پڑھتے تھے. یہ 1000 کیوں پڑھتے تھے؟ سنت کیا ہے؟ تو واقعی اللہ والے تھے تو پھر 1000 کیوں پڑھ رہی ہے؟ انہوں نے کتنی پڑھنا چاہیے؟ کیونکہ اللہ کا ولی بننے کے لیے کیا ضروری ہے؟ اتباع. تو یہ ایسا کیسا کرتے تھے؟ تو افضل کیا ہے؟ تو اگر یہ کہتا کہ نہیں ٹھیک ہے وہ پڑھتے تھے, اپنا جائز ہے کہ حرام ہے, آپ کہیں گے افضلیت آپ ترغیب میں بتا رہے کیوں؟ ترغیب میں آپ کو کیا بتانا چاہیے, نبی کا طریقہ یا ان کا 1000 یا نبی کی 11, افضل کیا ہے؟ تو آپ اس کی ترغیب دو, اس کی مت دو. آپ کیا کہو گے یہاں پہ؟ نبی کی 11 افضل ہے کہ ان کی 1000؟ ظاہر بات ہے جواب کیا بولے گا وہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11. تو آپ کو اس کی ترغیب دو نا, اس کی کیوں دے رہے آپ ترغیب؟ وہ بہت بھاری ہے کیا؟ اس میں بھاری پن کیا ہے؟ بھاری کون سا ہے؟ مضبوط اور ایک دم اچھی چیز کیا ہے, عمدہ کیا ہے؟ نبی کا طریقہ. تو اس کی ترغیب دے رہے کیوں آپ؟ ترغیب آپ اس کی دو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی. تو اس کو آپ اپنے آپ کیا کر سکتے؟ غائب کر سکتے اس کو, اس اعتبار سے. بہرحال تو یہاں پر اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پانی میں, وضو کے پانی میں برکت ہوئی اور سب نے اس سے وضو کیا. تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ متبرک پانی سے وضو کر سکتے ہیں. کوئی آدمی کہے زمزم تو پینے کے لیے ہوتا ہے, اس سے وضو کرنا نیچے گرنا نہیں چاہیے. لوگ کیا کرتے اس کو؟ زمزم کیا ہے؟ پانی ہے. تو پانی ہی تو ہے, میں یہ پوچھ رہا ہوں زمزم کیا ہے, کیسے آیا وہ پانی؟ جبریل نے بازو اپنا مارا زمین پر تو اس سے کیا نکلا؟ تو یہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا غیبی ایک خزانے سے ملی ہوئی چیز ہے. تو ایسا پانی, تبرک والا پانی, برکت والا پانی, اس طرح کا, ایسے پانی سے اس کو زمین پہ گرنے نہیں دیتے بعض لوگ. اس کا ایک خطرہ بھی زمین پہ, کیا کیا تو نے ایک دم, کچھ تو ایک دم بہت بڑا اس سے گھور پاپ ہو گیا ایک دم. تو کیا یہ صحیح ہے ایسا سوچنا؟ کیا زمزم سے وضو اور غسل کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں. کیونکہ یہ پانی کہاں سے آیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے نکل رہا ہے, یہ معجزے والا پانی ہے. لیکن اس پانی سے صحابہ نے کیا کیا؟ تو ایسے پانی کو نیچے گرنے, وضو کیسا کیا؟ پلیٹ میں لے کے کیسا وضو ہوا ہو؟ پانی گرا, چہرہ دھویا, پاؤں دھوئے کہ نہیں دھوئے؟ پاؤں نہیں لگنا چاہیے. کچھ لوگ مدینے کی کھجوریں لاتے, اس کے بیج نیچے نہیں گرنا چاہیے. اللہ کے بندے پر کیا کرے, گلے میں ڈالے گا اس کو, نکلے گا کیا کرے گا اس کا؟ مدینہ کی ہے یہ. تو یہ پانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے نکلا ہے کہ نہیں؟ صحابی کہہ رہے میں دیکھا وہ نکلا, انگلیوں میں سے نکل رہا تھا. اور اس پانی سے صحابہ نے کیا کیا؟ وضو کیا. وضو میں کیا کیا کرتے ہیں؟ چہرہ, ہاتھ, مسا, اور پھر پاؤں لگ رہا کہ نہیں اس کو؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں, سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اس طرح سے ایک دم کھجور پہ پاؤں نہیں گرنا, مدینے کی, اس کے بیج پہ پاؤں نہیں گرنا, اس طرح کی چیز ہے. بولے پاؤں میں آ جاتا اس لیے نیچے نہیں ڈالنا کھجور کے بیجوں کو مدینہ کے, اس طرح کا غلو اسلام میں نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس حدیث سے بھی بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ اس سے ایک آدمی وضو وغیرہ کر سکتا ہے. اسی طرح اس سے ہم نے یہ دیکھا کہ ایک آدمی وضو میں ہاتھ برتن میں وضو میں ڈال سکتا ہے کہ نہیں ڈال سکتا ہے؟ ڈال سکتا ہے. لیکن بعض حالات میں اس سے منع کیا گیا ہے. وہ حالت کون سی ہے آئیے دیکھتے ہیں. عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے غلام حمران کہتے ہیں انہ رأى عثمان ابن عفان دعا بإناء، میں سمجھتا ہوں یہ نام حمران ہے، انہوں نے یعنی ایک پانی کا برتن منگایا، کس نے؟ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پانی کا انا، کس کو کہتے ہیں؟ پانی کے برتن کو، تو انہوں نے ایک انا، انا انا یعنی پانی کا برتن، انہ رأى عثمان ابن عفان دعا بإناء، انہوں نے پانی کا ایک برتن منگوایا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، فافرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلهما، فافرغ گرانا بہانا انڈیلنا، افرغا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ انڈیلنا، فافرغ على كفيه، کف کے معنی، اسی لیے قمیض کا کف ہوتا ہے آپ کا، کف کہاں آتا ہے؟ تو یہ ہتھیلی کو کیا کہتے ہیں؟ کفن، تو یہ دونوں ملا کے کیا ہو گیا؟ کفین، رفع الیدین، تو اسی پر سے کیا ہے؟ کفین، تثنیہ کے لیے اس طرح سے عربی میں استعمال ہوتا ہے، تو افرغ، فافرغ علی کفیہ ثلاث مرار، ثلاث مرار تین مرتبہ، فغسلہما اور انہیں کیا کیا؟ انہوں نے دھویا، تو برتن کو انہوں نے کیا کیا؟ جھکا کے اپنے دونوں ہاتھوں پر پانی لیا، ہاتھ ڈالا اس میں نہیں، انہوں نے کیا کہ برتن جھکا کے پانی گرایا اور اس پر سے، اس پانی سے دونوں ہاتھ اپنے کفین دھوئے، کتنی مرتبہ؟ تین مرتبہ، انہیں تین مرتبہ لیا، تین مرتبہ، تین پانی ڈالا پھر دھویا، تین مرتبہ کیا اس طرح سے، ثم ادخل یمینہ فی الاناء، پھر اس کے بعد اپنا ہاتھ کہاں ڈالا؟ اس برتن میں، فمضمض واستنشق، پھر مضمض، یا بعض اوقات اس کو تمضمض بھی کہتے ہیں، مضمض یا تمضمض کا مطلب ہوتا ہے کلی کرنا، کلی کرنا کس کو کہتے ہیں؟ کوئی بتائے گا؟ معلوم ہے سب کو کلی کرنا، بتاؤ کون بتائے گا؟ کلی کرنا کیا ہے؟ منہ میں پانی لے کر کیا پی جانا، اگر کوئی پی لے تو کلی ہوا نہیں، پھر کیا ہوتا؟ تو کلی کرنا کیا ہے؟ گروپ ایکٹیویٹی نہیں، کوئی ایک بتاؤ، گرگرا کرنا، گرگرا کلی ایک ہے، غرغا غرغا غرغا، یہ کرنا کلی ہے، کیا گرگرا ہے؟ ہاں گندگی رہتی ہے منہ میں، ہاں اگر نہ ہو گندگی تو کلی نہیں ہوگا، پھر اگر کلی یہ ہے کہ منہ کی گندگی صاف کرنا، اگر گندگی نہ ہو تو کلی ہوئی، کیونکہ ڈیفینیشن میں آیا، تو کنڈیشن اگر پوری نہیں ہوئی تو عمل بھی صحیح نہیں، ہاں یعنی ایسا لے کے تھوک دیا تو کلی ہوا، دیکھیے کلی کتنا مشکل ہو رہا، کھنگالنا منہ کو پورا اس طرح سے، منہ میں پانی لے کر اس پانی کو منہ میں گھمانا یا ادارہ اس کو کہتے ہیں، اور اس کے بعد تھوک دینا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کلی، کچھ چیزیں ہم کو معلوم ہوتی لیکن بولنے نہیں آتا، انہی میں سے یہ بھی ہے، تو کلی کرنا اس کو کیا کہیں گے؟ تمضمض یا مضمض، اور اسی طرح سے ہے استنشاق واستنشق، حدیث میں واستنشق استنشاق، استنشاق کہتے ہیں ناک میں پانی پہنچانے کو، ایک آدمی ناک میں پانی پہنچایا اس کو پھر جھاڑ دے، دونوں کے الگ نام ہیں، بتاؤں گا آگے میں، یہاں یہ مقصود نہیں، یہاں مقصود کیا ہے؟ باب کیا ہے ہمارا، مسئلہ کیا ہے؟ پانی میں ہاتھ ڈالنے سے قبل دونوں ہاتھ دھونا، بہتر یہ ہے کہ ایک آدمی ڈائریکٹلی ہاتھ پانی میں نہ ڈالے جب وضو شروع کر رہا ہے، پہلے کیا کرے؟ وضو کی ابتدا میں سب سے پہلا کام، اب اس نے پانی لیا، بسم اللہ نیت کیا، اس نے بسم اللہ کہا، اس کے بعد اب کیا کرے گا؟ ہاتھ پہ اگر برتن میں لیا ہے تو برتن سے برتن جھکا کر ہاتھ پر دونوں کفین پر ڈالے تو سب سے پہلے دھونے کی چیز کیا ہے؟ ہتھیلیاں. تو یہ کفین ہے, ان کو دھونا. تو پہلے پانی برتن جھکا کے دونوں کفین دھو لیے. اس کے بعد کیا کیا؟ کوئی آدمی سے کہے اس سے تو مل رہا نا, دیکھو ہم پہلے سے بولتے تھے تم کو, سنے نہیں تم نے, تم خلفائے راشدین کی مخالفت کرنے والے لوگ ہو. انہوں نے پانی میں ہاتھ ڈالا کہ نہیں ڈالا؟ انہوں نے پانی ایسا برتن کو اس طرح سے جھکا کے پانی لیا اور ہاتھ ڈالا نہیں اس میں, تو آپ کیا کہو گے؟ بعد میں ڈالا نا, آپ تو کبھی بھی ڈالنے کا نہیں بولتے نا. شروعات میں انہوں نے نہیں ڈالا, ہو سکتا ہے مٹی لگی ہو, ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے, تو شروعات میں انہوں نے نہیں ڈالا. یہ عقل مندی ہے کہ ابتدا میں نہیں ڈالا. لیکن آپ کا کہنا کیا ہے؟ کہ ہاتھ ڈالنا ہی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ قطرے کیا ہو جاتے ہیں؟ مکروہ ہیں, وہ قطرے خراب ہیں, لہذا وہ قطرے واپس اس میں جاتے ہیں. تو آپ پوچھو کسی کو بھی کیوں نہیں ڈالنا ہاتھ, وہ بتائے گا اس سے قطرے ٹپکتے ہیں, اس میں گناہ ہوتے ہیں, اور گناہ پانی میں گئے پھر وہ پانی. اتنا انٹیلیجنٹ. تو وہ قطرے بدن پہ گرتے ہیں اور پھر کسی سے مصافحہ کی اس کے گناہ اس پہ بھی آ رہے ہو گیلے ہاتھ سے, پھر کیا کیا نہیں ہوگا؟ مسجد میں بھی قطرے گر رہے ہیں, پھر کیا ہے؟ تو یہ اس طرح کی بات حدیث میں آئی ہے. نہیں, آپ نے وضو کر کے چھڑکا بھی ہے دوسرے کے اوپر بیمار پہ پانی, تو کیا نعوذ باللہ اس طرح کی کوئی بات ہے؟ یا آپ نے دوسروں کے لیے بھی, صحابہ نے بھی اس طرح سے بات, صحابہ کو بھی بتایا گیا نظر لگ گئی تو کچھ اس طرح سے وضو کر کے کرو. تو مستعمل پانی نجس ہے؟ نہیں. نبی تو ٹھیک ہے گناہوں سے پاک ہے, لیکن مستعمل پانی, مستعمل نہیں, مستعمل یعنی استعمال کیا ہوا, یعنی جس میں ہاتھ ڈالا ہو ایسا پانی مستعمل, یہ وضو سے بچا ہوا ہو تو ایسا پانی نجس ہوتا ہے؟ نہیں. تو صحابی نے, عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی نے پانی منگایا, برتن منگایا, پھر جھکا کے ہاتھ دھوئے دونوں کفین, اور اس کے بعد میں اس میں ہاتھ ڈال کے پانی لیا, اور پھر کیا کیا؟ کلی اور ناک میں پانی پہنچانا. تو اس میں یہ دلیل ملتی ہے کہ ابتدا میں آدمی کیا کرے اگر برتن لیا ہے تو ڈائریکٹلی اس میں ہاتھ ڈالے نہیں, بلکہ کیا کرے؟ ہاتھ پہ پانی بہا کے اس کو دھوئے اور اس کے بعد ڈال سکتا ہے. اگر نیند میں سے اٹھتا ہے تب واجب ہے کہ وہ نہ ڈالے, اس لیے کہ حدیث میں جب تم میں سے کوئی نیند سے بیدار ہو تو وہ اس وقت تک کے برتن میں, پانی کے برتن میں ہاتھ نہ ڈالے جب تک کہ اچھی طرح اس کو دھو نہیں لیتا. یہ صحیح مسلم وغیرہ میں اور دوسری کتاب میں بھی حدیث موجود ہے. تو پانی کے برتن میں نیند میں سے اٹھنے کے بعد ہاتھ ڈالنا جائز نہیں ہے. بعض لوگ دیکھتے ہیں پانی گرم ہے کہ ٹھنڈا, غسل کرنا ہے اس کو, تو نیند میں سے اٹھنے کے بعد ہاتھ ڈالنا ہے پانی میں جب تک کہ اچھی طرح سے دھو نہیں لیتا. اس لیے کہ حدیث میں فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ, اس لیے کہ اس کو نہیں معلوم رات میں اس کا ہاتھ کہاں کہاں رہا, اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری اس کو نہیں معلوم. تو ایک آدمی کو چاہیے کہ وہ, یعنی ہاتھ میں نجاست لگ سکتی, نہیں بھی لگ سکتی ہے. اب کوئی کہے نہیں میں ہاتھ باندھ کے سویا تھا, نہیں, جو حکم ہے نبی کا اس کو پورا کرنا پڑے گا. میں گلوز پہن کے سویا تھا, کوئی ضرورت نہیں, آپ کو دھونا پڑے گا. تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ابتدا میں آدمی ہاتھ دھوئے اس کے بعد میں پانی میں ہاتھ ڈالے. حوض کا مسئلہ الگ ہے. حوض کے بارے میں اگر حوض بڑا ہے اس کے لیے الگ مسئلہ ہے. حدیث میں آیا کہ اذا کان الماء قلتین فانه لا ينجس, جب پانی دو قلہ ہو تو وہ نجس نہیں ہوتا ہے. دو قلہ کس کو کہتے ہیں؟ دو قلہ تقریباً ایک 227 کلو گرام کا ایک قلہ ہوتا ہے, تو دو قلہ کتنا ہوا؟ 454. اتنا کلو پانی اگر ہے اس میں اگر آدمی ہاتھ ڈال دیتا ہے تو جب تک کہ اس کا رنگ یا اس کا ذائقہ یا اس کی بو, تینوں میں سے کوئی چیز جب تک کہ نجاست سے چینج نہیں ہوتی تب تک کہ وہ پانی نجس نہیں ہوتا. ایک الگ مسئلہ ہے, ہم جب طہارہ مسائل اس میں آئیں گے تب یہ تفصیل دیکھیں گے انشاءاللہ. تو حوض اتنا بڑا, اتنا زیادہ پانی ہوتا ہے, لہذا اگر کوئی آدمی اس میں ہاتھ ڈال دے تو نجس نہیں ہوتا ہے. تو اس کا مسئلہ الگ ہے. مسئلہ نمبر 7, ہر وضو میں کلی کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا توضأت فمضمض، جب تو وضو کرے تو کلی بھی کر لیا کر. کب؟ جمعہ کا وضو کرے تو. کب؟ ہر وضو میں. جب وضو کرے تو کیا کر؟ یعنی پورا وضو ہونے کے بعد کلی کرے. کبھی کبھی پورے عمل کے ساتھ میں اس کا جز بھی ذکر ہوتا ہے اس کی اہمیت کی وجہ سے. تو کوئی آدمی اس لیے اگر مطلب لے جب تو وضو کر لے تو اس کے بعد کلی کر. صحیح ہو گئے؟ امت میں کسی نے بھی مطلب لیا اس کا کہ جب پورا وضو ہو جائے؟ میرے حدیث میں آیا کہ جب تو وضو کرے تو کیا کر اس کے بعد؟ کلی کر. تو وضو ہو گیا پورا، پاؤں ہاتھ دھو لیا، اب اس کے بعد میں حدیث میں آیا کہ وضو کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ صحیح ہے، اس میں ہے کہ جب تو وضو کرے، یعنی وضو میں تجھ کو کیا کرنا چاہیے. اسی لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں، ان میں ایک اپنا ہاتھ دوسرے کے ہاتھ میں دیتا ہے اور مسافہ کرتا ہے، جب یہ ہاتھ دیتا ہے اور مسافہ اس کے بعد ہے تو دونوں الگ ہیں کہ ایک ہیں؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی جب وہ عمل اسی کا حصہ ہے تو آپ کو اسی میں اس کو شمار کرنا پڑے گا. ہاتھ ہاتھ سے پکڑنا کیا ہے؟ مسافہ. کس کو کہتے پھر؟ نئی چیز لا رہے آپ، دوسرا اب پاؤں ملائے گا. یعنی ہاتھ ہاتھ میں دیکھے مسافہ کرنا، یہ معنی اس کے. یہ نہیں کہ ہاتھ میں دیتا ہے پھر اس کے بعد ایک نیا عمل اور کرتا ہے مسافے کا. بعض اوقات اسی طرح سے حدیثوں میں آتا، آئندہ بہت ساری حدیثیں ہمارے سامنے ایسی آئیں گی. تو یہاں پر کہ جب تو وضو کرے تو کیا کر؟ کلی کر، یعنی وضو ہی میں کلی آ جاتا ہے. اس کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے. اس سے کیا معلوم ہوا؟ ہاں، کیا اہمیت ہے؟ وہ وجوب ہے. کیسے معلوم پڑا وجوب ہے؟ کسی چیز کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر حکم دے دیں، بنیادی اصول کیا ہے؟ وہ چیز واجب ہے. الا یہ کہ کوئی ایسا قرینہ ہو جس سے معلوم ہو کہ یہ لازم نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر وضو میں چونکہ آپ نے کلی کا حکم دیا، لہذا یہ کیا ہے؟ واجب ہے. اور آگے آئیے، آگے بولتا ہوں اس بارے میں. نمبر 8، ناک میں اچھی طرح پانی پہنچانا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اسبغ الوضو. اسبغ کا مطلب ہوتا ہے کامل طور پر کرنا، بھرپور. اسباغ، اسبغ الوضو، اچھی طرح سے پورا پورا وضو کر، کامل وضو کر. وبالغ فی الاستنشاق الا ان تكون صائما. وبالغ، بالغ کا مطلب بلغا سے ہے، بلغا کا مطلب پہنچنا. اس لیے ہمارا بچہ بالغ ہوا کا مطلب پہنچ گیا ہو، پہنچا ہوا ہے. یہ بہت بالغ کا مطلب ہوتا ہے ایک خاص عمر کو پہنچنا، یا کامل ہونا کے معنی میں بھی آتا ہے. حضرت بہت پہنچے ہوئے، یعنی کیا ہے؟ کامل ہے. وہ بالغ فی الاستنشاق، اور اچھی طرح سے استنشاق کر. استنشاق اس پر سے کیا ہے؟ استنشاق. استنشاق کا مطلب ہے ناک کے نتنوں میں پانی پہنچانا. یہ ناک کے کیا ہے؟ دو سوراخ، ان میں پانی پہنچانا. وبالغ فی الاستنشاق الا ان تكون صائما، الا یہ کہ تو روزہ دار ہو. یعنی تو اچھی، بالغ فی الاستنشاق کا مطلب کیا ہے؟ اچھی طرح سے، یعنی ایسے اوپری اوپر نہیں بلکہ اچھی طرح سے ناک میں پانی پہنچا، ہاں روزے میں نہیں. کیوں؟ کیا ہو جائے گا اگر اچھی طرح سے پہنچائے گا؟ تو غلطی سے حلق میں پہنچے گا تو روزہ کس سے ٹوٹتا ہے؟ حلق میں پانی جانے سے ٹوٹتا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ روزے کے علاوہ عام وضو میں کیا کرنا ہے؟ ناک میں اچھی طرح سے پانی پہنچانا چاہیے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں، نام کیا ہے اس کا؟ ابھی آپ کے لیے نئے نئے نام آئیں گے، تو استنشاق اس کو کہتے ہیں وضو کو کیا, اور اس کو کیا کہتے ہیں گلی کو مضمضہ, اور ناک میں پانی پہنچانے کو استنشاق. تو یہاں پر اس حدیث سے کیا بات معلوم ہوئی, اسبغ الوضوء وبالغ فی الاستنشاق الا ان تكون صائما. کیا بات معلوم ہوئی, نمبر ایک اچھی طرح سے وضو کرنا چاہیے, یعنی اچھی طرح سے وضو میں کیا آئے گا, بالغ فی الوضوء اسبغ الوضوء, ہاں وہ بعد میں آیا لیکن اس سے پہلے کیا ذکر ہوا ہے پورے وضو کے بارے میں, کیا ہو رہا ہے کامل وضو کرو. تو کامل وضو کیسا کریں گے آپ, ہاں جلد تک, یعنی جن اعضاء کا دھونا ضروری ہے ان میں کہیں بھی کچھ سوکھا نہیں رہنا چاہیے. اور اس میں یہ بھی آئے گا کہ اس کو یعنی اچھی طرح سے دھویا جائے, اس کو دلک جیسے آگے آئے گا ملنا, اس کو خالی پانی ڈال رہا ہے ایسا چلے گا نہیں, اچھی طرح سے وضو کرنا اس کو دھونا اس طرح سے, یہ اس باغ میں آئے گا. اور اونچا یہاں پورا طور سے دھونا, جہاں جہاں دھونا ضروری ہے کوئی کمی اس میں رہے نہیں. اور دوسری بات کیا معلوم ہے اس میں, ناک میں پانی پہنچانا کیا ہے, واجب ہے کیونکہ حکم ہے یہاں پر. اور کچھ معلوم ہے اس سے, روزی کی حالت میں ناک میں پانی ڈالنا چاہیے نہیں نا, ہاں روزے میں پانی نہیں ڈالیں گے ناک میں. یہاں منع کیا ہے, جو حکم تھا اس سے استثناء ہوگا, حکم ناک میں پانی ڈالنے کا تھا کہ نہیں, ہاں نا اچھی طرح سے, یعنی اچھی طرح سے. تو اس میں استثناء کس چیز سے ہوگا, پانی ڈالنے سے ناک میں نہیں, تھوڑا ہلکا کر مطلب ناک میں پانی ڈال لیکن زیادہ ایک دم اوپر تک نہیں کہ ناک میں سے سیدھا حلق میں پہنچ گیا ہوگا, تو ایسا مت کر. تو ایک یہ جو ہے زیادہ یعنی احتیاط اس میں کیا جائے, زیادہ اوپر تک نہیں. تو عام حالات میں ایسا اور وضو میں ایسا. اور کچھ معلوم ہوا اس سے, ہاں اگر کسی چیز سے فرض پر زد پڑتی ہو تو احتیاط کرنا چاہیے. کیا مطلب ہے اس کا, کون بتائے گا, روزہ فرض ہے تو ناک میں پانی لینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, روزہ ٹوٹ جاتا ہے, ناک میں پانی لینے سے روزہ ٹوٹتا ہے, اچھی طرح کرنے سے ٹوٹ جاتا, حلق میں جانے سے ٹوٹ جاتا, تو منہ بھر کے کلی نہیں کر سکتے. یا کلی کی بات ہو رہی کس دن شاید, منہ بھر کے کلی ممکن ہے, گھومنے کے لیے جگہ رہے گی جسٹ, پانی تھوڑا ہوگا تو بھی تو کلی کر سکتا ہے نا, فل بھر دیا منہ ایک دم تو کلی کر سکتا کیا, ہاں اچھا روزہ فرض ہے اور وضو کیا ہے واجب ہے, تو فرض پر واجب حاوی نہیں ہونا چاہیے, صحیح ہے یہ, ٹھیک ہے. ہر آدمی کے ذہن میں بھائی بولنے بول رہے تو بولے گا آدمی, کیوں نہیں بولے گا, کیا یہ بات صحیح ہے غلط ہے, یہ فرض اور واجب کیا ہے ایک ہی ہے, دونوں الگ ہیں نہیں ہے, فرض بولو آپ واجب بولو بات ایک ہی ہے, جس کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا وہ کیا ہے, فرض ہے واجب ہے, فرض بھی ہے واجب بھی ہے, تو چاہے آپ فرض کہیں چاہے آپ واجب کہیں بات ایک ہی ہے. تو اب یہاں یہ نقطہ ہی سرے سے بنیادی اس کی کیا ہو گئی, بلڈنگ کی ہدم ہو گئی. تو اب کیا کہیں گے پھر, اس سے علماء نے ایسی کئی مثالیں ہیں, اس میں سد ذریعہ کا مسئلہ سامنے آتا ہے کہ ایک چیز اگر یقینی طور پر دوسری چیز کی طرف لے جاتی ہو اور جس طرف وہ لے جاتی ہو وہ منع ہے تو یہ بھی منع ہو جاتا ہے, سمجھ میں آیا, پھر سے بولتا ہوں میں، ایک چیز اگر دوسری چیز کی طرف لے جاتی ہے تو جس طرف وہ لے جاتی ہے اگر وہ منع ہے تو یہ بھی منع ہو جاتا ہے. جو گاڑی جہنم میں لے جاتی ہے، جو اعمال جہنم میں لے جاتے ہیں، یا کچھ اعمال ان اعمال تک لے جاتے ہیں، تو یہ اعمال بھی کیا ہوں گے؟ منع ہوں گے، کیونکہ یہ لازمی طور پر یہ آدمی اس تک جائے گا. شراب خانے میں جا کے بیٹھنا، بیٹھتا خالی ہے، وہاں بیٹھنا شرابی بن جاتا اس سے آدمی؟ نہیں، بننے کے چانسز کم ہے کہ زیادہ ہے؟ زیادہ ہے. تو ایک چیز لازمی طور پر اگر کسی اور چیز تک پہنچاتی ہے، اسی لیے حدیث میں آپ دیکھیں کیا کہا گیا، اس دسترخوان پر نہیں بیٹھنا جس پر کیا ہو رہا ہے، میں پی رہا نہیں، میں پی رہا ہوں نہیں، تو وہاں بیٹھنے سے کیا ہوتا، دوسرے پی رہے ہیں، میں نہیں پی رہا، تو آپ نے کس سے منع کیا؟ بیٹھنے سے منع کیا. کیوں؟ بیٹھے گا تو میرے لیے پی بول کے پلا سکتا نا اس کو، میرے دل کے لیے ایک گھوٹ پی کے بتا، ایک گھوٹ پیا تو پورا بوتل خالی کر دے گا اس کے بعد، اور ہے کیا بولے گا، حل میں مزید. تو اسی طرح سے ایک مرد اور عورت اکیلے ایک کمرے میں بغیر محرم کے رہ سکتے ہیں؟ کیوں؟ بے حیائی تک بات جا سکتی ہے اور زنا تک بھی جا سکتی ہے. تو اس لیے اس سے ہی منع کر دیا گیا ہے. تو کہتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز ہے جو کسی اور چیز تک، حرام تک لے جاتی ہے، تو سد ذریعہ کے طور پر شریعت میں اسی سے منع کر دیا گیا. جیسے قرآن میں اللہ نے آدم علیہ السلام سے کیا کہا تھا، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اس پیڑ کے قریب مت جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. اللہ نے منع کیا کیا تھا؟ پھل کھانا منع کیا تھا، پیڑ کے قریب جانا. لیکن ہوا کیا، پرابلم ہوا کس وجہ سے پیڑ کے قریب جانے سے؟ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا، ہے نا، اللہ نے کیا فرمایا کہ جب انہوں نے اس میں سے کھایا تو ان کے جسم سے لباس اتر گئے. تو معاملہ کھانے کا تھا لیکن اللہ نے منع کیا کس سے؟ قریب جانے سے. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ سد الذریعہ یا سد الذرائع. سد کا مطلب ہوتا ہے روکنا، سد باب، باب بن وہ الگ ہے، سد ذریعہ کہ کسی چیز سے کوئی ذریعہ ہو کسی گناہ کا، برائی کا، اور یقینی طور پر وہ اس تک لے جاتا ہو تو اس سے ہی بچنا چاہیے تاکہ وہاں پر آدمی گناہ میں مبتلا نہ ہو. تو یہاں پر کیا کہا گیا کہ اچھی طرح سے ناک میں پانی پہنچاؤ، ہاں مگر روزے میں نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس چیز سے کیا ممکن ہے، روزہ ٹوٹ سکتا ہے اس کا. سمجھ میں آیا؟ ٹھیک ہے. تو یہ بات معلوم ہوئی کہ عام دنوں میں اچھی طرح سے ناک میں پانی پہنچانا واجب ہے. آخری چیز، ناک میں پانی ڈال کر ناک سنکنا، ناک جھاڑنا جس کو آپ کہیں، لیکن جس نے نہیں سنا ہے وہ بولے گا ناک جھاڑنا کیسا ہوتا ہے یہ. یعنی ناک، آدمی کیا کرتا ہے، ناک میں جو بھی ہے پانی لیا اس نے، اب کیا کرنا ہے، اس کو نگلنا ہے ناک کے راستے سے، ہاتھی بھی نہیں کرتا ایسا، اس کو کیا کرنا ہے، واپس سے باہر ہوا کے ساتھ زور سے سنکنا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ناک سنک. اس کے لیے لفظ کیا ہے؟ استنثار. استنثار ناک جھاڑنا، ناک سنکنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء ثم لينثر، تم میں سے جب کوئی وضو کرے تو اپنی ناک میں پانی لے اور پھر ثم لينثر، پھر ناک جھاڑ دے، ناک سن کے. تو اس میں یہ بات معلوم ہوئی کہ وضو میں کیا کرنا ہے، جب بھی وضو کرے گا اس نے کیا کرنا ہے، ناک میں پانی ڈالنا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں، وہ ٹیمپرری پانی ہوتا ہے، ناک میں پانی لیا اور اس کو کیا کرنا ہے اس کے بعد، استنثار، استنشاق اور استنثار، باہر. تو اس کو کیا کریں گے، استنثار، باہر نکال دینا اس کو، تو استنثار اس کو آپ کہیں گے. تو مضمضہ، استنشاق اور استنثار، یہ تینوں چیزیں کیا ہیں؟ حکمن
واجب ہیں.
سمجھ میں آئی بات؟ تو ہر وضو میں مضمضہ، استنشاق اور استنثار کرنا تینوں بھی لازم ہے. حکم کس نے دیا ہے؟ وما آتاکم رسول فخذوه فلیحذر الذین یخالفون عن امره. تو اس میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول کا حکم ماننا لازم ہے. تو ان حدیثوں سے بات معلوم ہوئی کہ مضمضہ، استنشاق اور استنثار تینوں کے تینوں کیا ہیں؟
واجب ہیں.
آگے کے درس میں ہم انشاءاللہ اور بھی اس کو مزید اس پر گفتگو کریں گے.